اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اگلا باب ہے سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت مکانت رائی لدی السنتی رائے کیا ہوتی ہے کسی کی رائے آپ کی کیا رائے ہے عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بھئی آپ کی رائے کیا ہوتی ہے کوئی آپ مجھ سے ہی پوچھ لے اچھا آپ کی کیا رائے ہے پردے کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو اسکارف پہننا چاہیے کہ اس کو دوپٹہ لینا چاہیے اس کو رائے کہتے ہیں یعنی صحیح حکم دین کا کوئی مسئلہ بیان کر دیا جائے اور اس کے باوجود اس کے بارے میں مین میخ کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس میں اب آپ کا کیا حکم ہے کیا مسئلہ ہے تو اس کو رائے کہتے ہیں اس پہ آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ باتیں اس کے اندر آتی ہیں ساری اکٹھی پڑھ کے پھر اس کی دلیل دیکھیں گے پہلی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خواہش پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا دوسری بات سنت پر عمل کرنے کی بجائے اپنی رائے پر عمل کرنے والوں کو رسول اللہ نے نافرمان قرار دیا صحابہ کرام فیصلہ کرتے وقت اپنی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنت رسول کی طرف رجوع فرماتے تھے سنت رسول کا علم ہوتے ہی صحابہ کرام اپنی رائے واپس لے لیتے تھے اتباع سنت ہی مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کا راستہ ہے اب ان سب کی دلیل میں چند روایات ہیں پہلی روایت ہے حضرت قبیصہ بن زویب رضی اللہ عنہ سے ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میراث مانگنے آئی یعنی کسی کے نواسے کا انتقال ہوا یا نواسی ہوگی یا نواسا نانی جو تھی وہ ورثے میں سے حصہ لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس آئی حضرت ابو بکر نے فرمایا قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے لہٰذا واپس چلی جاؤ میں اس بارے میں لوگوں سے دریافت کروں گا یعنی صاحب علم لوگوں سے پوچھوں گا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میری موجودگی میں رسول اللہ نے نانی کو چھٹا حصہ دلوایا ہے حضرت ابو بکر نے پوچھا کوئی اور بھی اس کا گواہ ہے حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری نے بھی اس حدیث کی تائید کی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے نانی کو چھٹا حصہ دلا دیا اسے ابو داؤد نے روایت کیا یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام جو امتیوں میں ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے خلیفہ بھی تھے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی تھے آپ کا ساتھ دینے والے بھی تھے اس کے باوجود خود فیصلہ نہیں کیا اچھا میں کچھ خود ہی اٹکل کر لوں کیونکہ سورۃ النساء میں جہاں وراثت کی باتیں ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اس کے آگے ماں باپ کے حصے ہیں بیوی شوہر کا حصہ ہے بھائی بہنوں کا جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے نانی کے حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے ابو بکر صدیق نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا عام صحابہ کرام کے پاس گئے اور یہ وہ دو ان نون صحابی ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ نہیں بھی جانتے انہوں نے گواہی دی کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا تو ابو بکر کی رائے کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی حدیث کی اہمیت بڑھ گئی نا چاہے وہ ایک صحابی نے کہی تو یہ ہے مقام آج کتنے ظلم کی بات ہے کہ بڑی بڑی حدیثیں صرف یہ کہہ کے جھٹلا دی جاتی ہیں کہ جو بھی کہہ لیں حدیث ہوگی ہوگی لیکن ہمارے امام کا یہ فتویٰ ہمارے مولوی صاحب کا یہ حکم ہے ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی مولوی تھا ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی امام تھا؟ تو لہٰذا ایک بات اس نے ہم نے دیکھی کہ جب حدیث مل جائے پھر اس کے بعد کسی اور کی رائے نہیں، پھر ابو بکر نہیں بولے، نہیں میری رائے میں تو ایسا ہے کہ نانی کو تو نہیں ملنا چاہیے، میری خیال میں تو نانی تو بوڑھی ہو گئی ہے، وہ تو فوت ہونے والی ہے، اب اس نے مال لے کے کیا کرنا ہے؟ جب عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں نا دین کے معاملات میں تو اس سے دین بہت زیادہ پھر بکھر جاتا ہے۔ اگلی روایت دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں الگ بات پتہ چلے گی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، دیت صرف والد کے رشتہ داروں کے لیے ہے، لہٰذا بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ دحاق بن سفیان نے حضرت عمر سے کہا، رسول اللہ نے مجھے یہ پیغام لکھوا کر بھجوایا کہ میں عشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلاؤں، چنانچہ حضرت عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ چلیے اب ابو بکر صدیق کے بعد اب حضرت عمر کا بھی کام دیکھ لیجئے۔ دیت کہتے ہیں بلڈ منی کو، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر بلڈ منی جو ہے وہ مقتول کی طرف سے دلائی جاتی ہے، اس کو دیت یا بلڈ منی آج کے دور میں کہتے ہیں، خون بہا بھی اسی کو ہی کہتے ہیں جی۔ تو اب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ مسئلہ نہیں پہنچا ہوا تھا کہ یہ کیا کیا جائے، جب ان سے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی، تو جب ایک اور صحابی نے اس کی دلیل دے دی تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں رک کے دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، اور وہ بات وہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تھی، خلاف اس رنگ میں تھی کہ ابو بکر صدیق کو علم نہیں پہنچا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا غور سے سنیے گا جو جملہ بولنا چاہوں گی، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اس حدیث کو نامعلوم ہونا حضرت عمر کے مقام کو چھوٹا کر گیا؟ کیسے یہ نہیں پتا چلا کہ عمر جو ہر وقت آلموسٹ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، ان کے لیے بھی یہ پاسیبل نہیں تھا کہ ہر حدیث یاد رکھتے؟ یہ بات میں نے کیوں زور دے کے کی؟ لوگ جب آئمہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی حدیث بیان کر دی جائے کہ اللہ کے نبی کی تو یہ حدیث تھی، حالانکہ فلاں امام کا فتویٰ اس کے اپوزٹ ہے، تو لوگ آگے سے سوال کیا کرتے ہیں؟ کچھ ملتا جلتا سوال کل آپ نے بھی کیا تھا، تھوڑا فرق تھا، لیکن اس مسئلے پہ عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات اور امام صاحب کو نہ پہنچی ہو؟ سنیں آپ نے یہ جملہ کبھی، امام صاحب تک یہ حدیث نہیں پہنچی دوسروں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ تو صرف ایک موقع ہے نا، ایک پورا میں نے ایک دفعہ ایک درس لیا تھا، اس میں 7-8 ڈفرینٹ واقعات کوٹ کیے تھے کہ جس میں عمر جیسے شخص کو جو اتنے جری، اتنے بہادر اور علم کا اتنا شوق رکھنے والے تھے کہ انہوں نے اپنے دن کی باری لگائی ہوئی تھی، اپنے نیبر جو پڑوسی تھا اس کے ساتھ باری لیتے تھے، دن میں یہ کام پہ جاتے، اور ان کا ہمسایہ تھا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا اور علم سیکھتا، کوئی حدیث آتی کوئی وحی آتی تو وہ نوٹ کرتا، پھر شام کو یہ دونوں ملتے، وہ دن کی باتیں شیئر کرتے، اور پھر بعد میں عمر فاروق آتے اور وہ جو ان کا ساتھی تھا وہ کام پہ جاتا، یعنی انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ کوئی بات چھوٹے نہ۔ اور ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، ایک ایسا وقت آیا، اور وہ بھی اسی چیپٹر میں غالباً حدیث آگے اس میں نہیں آئے گی، لیکن اس سے بھی پتہ چل، صحابی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں کتنے زیادہ سینسٹیو تھے۔ اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں، بلکہ میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ وہ اگر حدیث آگے آ رہی ہے تو پھر وہیں پہ جا کے بات کریں گے، لیکن یقین کرے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے یا قرآن میں کوئی بات آ گئی ہے تو ہم اس کے خلاف نہ کریں۔ خلاصہ بتا دیتی ہوں اس بات کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑے حق مہر باندھنے جو ہیں وہ ایک سٹیٹس کا سمبل بنا لیا ہے کہ وہ کتنا ہے، یعنی ایسی شو آف کے لیے بڑی بڑی رقمیں حق مہر کی باندھنے لگے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا، جو مرضی باندھ لو دینا کس نے، کوئی مانگے گا تو کہیں گے اچھا طلاق لینی ہے تم نے، اور آج کے دور میں حق مہر کا مانگنا طلاق کے مانگنے کے مثل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کا مسئلے سے نبٹنے کے لیے ایک اعلان کر دیا ممبر پہ آ کے کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنی بیوی کا حق مہر 400 درہم سے زیادہ نہ باندھے، اس سے زیادہ باندھے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اب عمر یہ حکم سنا کے ممبر سے نیچے اترے ہیں، اور اسی محفل میں ایک عام عورت، ایک عام خاتون بیٹھی ہوئی، وہ کہتی ہیں، عمر آپ نے یہ حکم کیسے دے دیا؟ کہ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں طلاق کے باب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک خزانہ قنطار بھی دیا ہو تو طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتے. اللہ نے واپس لینے سے تو منع کیا ہے لیکن بیوی کو خزانہ دینے سے تو منع نہیں کیا, اور 400 درہم کا تو اطلاق خزانے پہ نہیں ہوتا. عمر کو بات سمجھ آ گئی, دوبارہ ممبر سجایا, یہ نہیں کہ کب چپ کر جاؤ میری عزت کا مسئلہ, تمہیں ضرورت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی, وہاں ایسے مارشل لاز نہیں تھے. واپس ممبر سجایا, پھر لوگوں کو جمع کیا, کہا کہ ابھی عمر نے ایک مسئلہ بتایا تھا اور اب میں اپنے اسی مسئلے سے واپس پلٹتا ہوں جس کو جتنا حق مہر باندھنا باندھو. اور کہتے ہیں کہ عورت اس حکم کو پا گئی جس کو عمر بھول گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہتے ہیں سارے ہی لوگ عمر سے زیادہ فقیہ ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ عمر تجھے بازاروں کے لین دین نے علم سے دور رکھ دیا. اپنے اوپر حسرت کرتے تھے, افسوس کرتے تھے کہ تمہاری دوسری مصروفیات جو ہیں انہوں نے تمہیں دین سے دور کر دیا, علم نہیں سیکھ سکے. اور آج امت کا حال دیکھے کہ جن کے اس وقت ہی نہیں ہے سیکھنے کو, کیوں کہ ہم کما رہے ہیں, عورتیں گھر سے جا رہی ہیں اور مرد کما رہے ہیں, اس لیے علم سیکھے کوئی اور کسی اور کا یہ کام ہوگا, یہ ہمارا تو ہے نہیں. اس دعوت کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور کے لیے دعوت ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ جب کوئی بات کہہ دیتے, جیوں ہی اس کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی مان جاتے. اب کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم علم تھے؟ ایک مسئلہ یہ ہم نے سن لیا ان کو دیت کا نہیں پتہ تھا, دوسرا مسئلہ اب ہم نے سن لیا حق مہر کا وہ بھول گئے, وہ تو قرآن کی آیت تھی. تیسرا مسئلہ ایک موقع پہ, یعنی ایک شہر تھا تو اس میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی, وہاں فوجوں کے جانے کا معاملہ تھا. حضرت عمر نے کہا پھر بھی جائیں گی فوجیں, تو ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف تھے غالباً, حضرت عمر نہیں جائیں گی فوجیں, کیوں کہ اللہ کے نبی کو میں نے یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی شہر میں وبا پھیل جائے, کوئی ڈیزیز کوئی موذی مرض ہو, تو پھر وہاں والے باہر نہ نکلیں اور باہر والے وہاں نہ جائیں. کہا تم کیسے کہتے ہو, میں نے تو یہ حدیث کبھی نہیں سنی. کہا اچھا یہیں رکو, جاؤ واپس مدینہ سے کسی شخص کی گواہی لے کے آؤ کہ کسی اور نے بھی تمہارے سوا یہ بات سنی ہے. فوجیں وہیں رکی رہیں, ملک شام میں نہیں داخل ہوئیں. ایک شخص گیا, کتنا دور ہے مدینہ, یہ ایسا نہیں تھا کہ آج صبح جہاز میں بیٹھے اور ایک گھنٹے میں ہو کے آگے, یہ اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر تھا. لیکن انتظار کیا اور جب وہاں جا کے اوروں نے کہا یہ حدیث تو ہم نے بھی سنی ہے, ہم نے بھی سنی ہے, اچھا چلو پھر واپس چلتے ہیں, چلو فوجیں اب آپ داخل نہیں ہوگی, واپس مدینہ میں جائیں گی. مان گئے, کوئی انا کا مسئلہ نہیں. دیکھیے انا اس کی ہوتی ہے جو اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتا ہے, اور جس کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں وہ تو یہ جان پہ بن جائے گی کہ میں کیوں لوگوں کی اپنی مصیبت اپنی جان پہ لوں, میں لوگوں کے نظروں میں بڑا بن جاؤں اور میں اللہ کی نگاہوں سے میرا مقام ہٹ جائے. واپس آ گئے, کوئی اس میں برا نہیں مانا. اب دیکھیے کہ عمر فاروق کو اتنی باتیں نہیں پتا تھی, یا بھول گئے, یا ان تک بات نہیں پہنچی, تو اس ان کی کوئی شان نہیں گھٹی. اسی طرح آج بھی کسی امام کی, کسی مفتی کی, کسی عالم دین کی کوئی شان نہیں گھٹتی اس بات سے کہ اس کو کوئی بات نہیں پتا. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص دور سے آیا, بڑی شہرت سنی ان کی کہ بڑے علم والے ہیں, بڑے مطلب دین کے ساتھ تعلق ہے. 40 سوال پوچھے امام جو ہیں, اس میں سے کہتے ہیں کہ شاید 10 کے جواب دی اور 30 سوالوں کے جواب پہ کہہ رہے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. آج ہم کہتے کہتے کتنی بےزتی کی بات ہے, نہ بھی آتا نا تو بات گول مول کر کے بتا دیں گے کہ کیوں پیچھے رہیں, چلو جی بتا دیے, بھی نہیں آتا, ختم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور مجھے نہ آتا ہو نا وہ, تو میری سانس میں سانس آتی ہے کہ میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا. اتنی بڑی ذمہ داری تھی. آج تو بچہ بچہ مفتی بنا ہوا ہے, عورت عورت مفتی بنی ہوئی ہے, جس کو اپنا نام بھی صحیح نہیں لینا آتا ہوگا وہ فتوے دے رہی ہیں, پوچھتا سوال کوئی کسی سے ہے, اور محفل سے جواب 2-4 طرف سے آتا نہیں, ایسا ہے میں نے اس سے سنا ہے, میں نے اس سے سنا ہے. کیسی جرت ہے, اور یہ جرت تب آتی ہے جب بندے کے اندر اللہ کی خشیت نہیں, اللہ کی بڑائی نہیں, اور اللہ کی بڑائی آتی ہے علم کے ساتھ. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے تو اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت والے علم دے. ایسا علم نہ دے کہ ہم لوگوں سے بحثے کریں اور جھگڑے کریں اور بڑے بنے اور تکبر آئے, بلکہ ہم نرمی کے ساتھ اور اپنے محاسبے والا علم حاصل کریں کہ جس سے ہم اپنے عمل کو بہتر کر سکیں. اگلا مسئلہ, حضرت مسور بن مخزمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا, تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ نے اس پر ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا حکم دیا. حضرت عمر نے فرمایا اپنی بات پر گواہ لاؤ. حضرت محمد بن مسلمہ نے اس بات کی تصدیق کی. اس کے بعد حضرت عمر نے سنت رسول کے مطابق فیصلہ فرما دیا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ دلیل مانگی، گواہ پیش کرو، کوئی حدیث ایسے نہیں لے لیتے تھے، اس کے لیے اہتمام کرتے تھے اور دو دو نفل پڑھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ علم کے لیے انہوں نے بڑے لمبے سفر کیے، یہ ایک الگ سفر ہے، اس کو بھی کبھی انشاءاللہ شیئر کریں گے موقع ملا، کہ کس طریقے سے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جی صحیح حدیث نہیں ہے، پتہ نہیں یہ غلط ہے، پتہ نہیں کسی نے اپنی طرف سے لگا دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج آپ کی چیزیں جو گھروں میں آتی ہیں، آپ دیکھیے ایک ایک انگریڈینٹ اور اس کی انہوں نے کتنی مقدار ہے، کیا کچھ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ ان چیزوں میں کر سکتے ہیں جس کا تعلق پیٹ کے کھانے سے ہے، تو وہ علم جو لوگوں کی روحانیت کے لیے تھا یا روح کی غذا تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے پلیوٹیڈ رکھ سکتے تھے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دیا کریں کہ حدیث شاید اتنی آتھینٹک نہیں ہوتی، قرآن اتنا اہم ہے۔ اور کہا جاتا ہے لو دیکھو اتنے بات تو لکھی گئیں اور پتہ نہیں وہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، یہ صرف مغالطے ہیں اور ہماری علم سے دوری کی بات ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت بجالہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں احنف کے چچا جز بن معاویہ کا منشی تھا۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ان کی وفات سے ایک سال قبل ملا، جس مجوسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا ہو انہیں الگ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجوسیوں سے جزیہ لیا کرتے تھے، تو حضرت عمر نے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ مجوسی ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، فائر ورشپرز، تو ان سے جزیہ کیا لینا ہوتا ہے؟ یعنی جب بھی کوئی مسلم ملک ہو اور اس میں کوئی منورٹیز میں رہے، یعنی اقلیت کی صورت میں کسی دوسرے مذہب والا رہے، تو پھر اس سے جزیہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کی جان کی، مال کی حفاظت رکھی جائے۔ جیسے مسلمانوں کا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ حکومت کے پاس جاتا ہے تو شہر کے فلاح و بہبود ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے نان مسلم سے زکوٰۃ تو نہیں لی جائے گی، تو ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ اسی کو آج کے دور میں ٹیکس کی صورت میں لوگ دیکھتے ہیں، ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں نان مسلم ملکوں میں اور ایون اپنے ملکوں میں بھی، اگر اسلام کا نظام آ جائے تو ان ٹیکسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آج بھی دیکھیے جن ملکوں میں اسلام کی کچھ اپلیکیشن موجود ہیں، وہاں کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اسی سے اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے ایکسٹرا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگلا مسئلہ ہے، حضرت زینب بنت کعب بن اجرا سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور پوچھا، کیا وہ بنی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھے، وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے۔ جب طرف قدوم، ایک مقام ہے مدینہ سے 7 میل پر، وہاں پہنچے تو غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں، یعنی سفر میں تھیں اور اب کیا واپس گھر میں چلی جاؤں عدت گزارنے کے لیے، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا۔ حضرت فریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا چلی جاؤ۔ حضرت فریہ کہتی ہیں میں وہاں سے نکلی، ابھی مسجد یا حجرے ہی میں تھی تو آپ نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے بلایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق کہی تھی۔ حضرت فریہ کہتی ہیں تب رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس گھر میں 4 ماہ 10 دن پورے کیے۔ حضرت فریہ کہتی ہیں کہ جب عثمان بن عفان نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی بتایا اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنے کا مسئلہ ہے، جو اس وقت موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی بات کہتے تھے اور بعد میں جب آپ نے اسے بلا کے سنا کیا کہا تھا، جب بات غور سے سنی اور اس کے اندر یعنی حکم دوسرا تھا، تو آپ نے جو بات پہلے کہی تھی اس سے بات کو بدل دیا۔ اور اس طرح کے اور بھی دلائل ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ بعض دفعہ رات کا وقت ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے، کوئی میرے ساتھ مسجد میں آنے والا نہیں ہوتا، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ لیکن نابینا تھے، بوڑھے تھے، اکیلے تھے، کہا میں پڑھ سکتا؟ آپ نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ وہ جانے لگے، پھر آواز دی آپ نے، کہا یہ بتاؤ تمہارا گھر کتنی دور ہے، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ कहा वो तो पहुंचती है, कहा फिर नहीं पढ़ सकते। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए कि सुन्नत और हदीस और कुरान ये कोई बातें छोटी नहीं है, ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की ज़ुबान की बातें हैं, इसलिए इनकी अहमियत हम सब के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।